السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے پاکستان پر مختلف آفات کے حوالے سے سوالات اور ان کے جوابات. آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت مختلف قسم کے آفات ہیں جن سے پاکستان دوچار ہے. پنجاب میں بڑے پیمانے پر ڈینگی وائرس کا حملہ ہے. صرف ڈینگی وائرس ہی نہیں بلکہ ٹائیفائڈ اور ملیریا، اس طرح کے کچھ اور وائرس بھی پھیلے ہوئے ہیں. بڑے پیمانے پر لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں، سینکڑوں افراد اس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں. سندھ میں بارشوں کے ذریعے سے سندھ کی تاریخ کا ایک بدترین سیلاب آیا ہوا ہے. کئی لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، گھر تباہ ہو گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، جانی نقصان بھی ہوا اور لوگ سڑکوں پر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے پر باہمی قتل و غارت گری کراچی میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، صوبہ سرحد میں بھی ہے. اور پھر بے حس قسم کے حکمران وہ سروں پر مسلط. اب اس حوالے سے چار سوالات ہیں جو کہ عام طور پر پوچھے جاتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو بھی آفات ہیں اس وقت پاکستان پر، یہ آزاد ہیں یا آزمائش ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی عذاب ہے تو پھر دینی جماعتیں، نیک لوگ، وہ ان عذاب والوں کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے، ان پر عذاب ہے، لہذا ایسے لوگ کو جو عذاب کے مستحق ہیں ان کی مدد پھر کیوں؟ تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آخر عذاب غریبوں پر ہی کیوں آ رہا ہے؟ ٹارگٹ کلنگ ڈیفنس میں کیوں نہیں ہوتی اور انگلٹاؤن میں کیوں ہوتی؟ اور پھر چوتھا عذاب یہ ہے کہ یہ عذاب آخر ہم پر ہی کیوں آ رہا ہے؟ پاکستان پر ہی آخر کیوں یہ ساری مصیبتیں؟ اور جو کافر دنیا میں بستے ہیں اور جو ہر طرح کی بدخیلیاں کر رہے ہیں، ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، ہم پہ کیوں آ رہا؟ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج ان چاروں سوالات کے حوالے سے ایک وضاحت آپ کے سامنے رکھوں. جہاں تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آفات آزمائش ہیں کہ عذاب ہیں، تو قرآن مجید نے دونوں کا ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے واقعات، حادثات آزمائش ہوتے ہیں اور کبھی یہ عذاب ہوتے ہیں. سورہ روم آیت نمبر 41 میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. بحر و بر میں فساد واقعہ ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. ولعلہم یرجعون، اور شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، رجوع کریں، توبہ کر لیں. تو یہ آیت تو بتاتی ہے کہ یہ فساد کا برپا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ایک اعمال کی سزا ہے، عذاب ہے. سورہ شورا آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ویعفو عن کثیر، اور بہت سارے گناہوں سے تو اللہ درگزر کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا. اسی طریقے پر یہ تو دو آیتیں ہیں کہ جن میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آفات اللہ کی طرف سے عذاب ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور مال، جان اور ثمرات کے نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. تو یہ مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، بھوک کی تکلیف، خوف کی تکلیف، یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ آزمائش ہے. تو بلا شبہ اس قسم کے واقعات کبھی آزمائش بھی ہوتے ہیں اور کبھی عذاب بھی ہوتے ہیں. اصول بڑا سیدھا سا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اس قسم کے حالات آزمائش ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کا درجہ بلند کر دیتا، اور جو مجرم ہیں، گناہگار ہیں، اس قسم کی آفات ان کے لیے عذاب ہوتی ہیں، تاکہ اپنے گناہوں پر توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی خطے کے لوگوں پر جب اس قسم کی کوئی آفات آئیں تو ان کے لیے عذاب ہے کہ آزمائش ہے. اگر کیونکہ لوگ ایک ساتھ ملے جلے بھی ہوتے ہیں، معاشرے میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، معاشرے میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو نیک لوگوں کے لیے اس قسم کے واقعات وہ آزمائش ہوتے ہیں. کوئی نیک انسان ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اپنے فرائض پورے کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، ڈینگی کا شکار وہ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے آزمائش ہے. اور اگر کوئی برا شخص ہے تو اس کے لیے وہ عذاب ہے. تو لہذا یہ چیزیں آزمائش بھی ہو سکتی ہیں، بیک وقت اور عذاب بھی ہو سکتی ہیں. البتہ مجموعی طور پر ہمارے جو معاشرے کا رخ ہے، کیا وہ نیکی کی طرف ہے یا برائی کی طرف ہے؟ تو آپ سب اس سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے معاشرے کا رخ برائی کی طرف ہے. برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کرپشن، لوٹ مار بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو مجموعی طور پر ہم یہی کہیں گے کہ یہ آفات اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر عذاب ہے. انفرادی طور پر البتہ ہم کہہ سکتے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جن کے لیے آزمائش ہو، لیکن مجموعی طور پر اگر پاکستان پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بیک وقت پاکستان پر ہی ہو رہا ہے، عجیب آپ کو بات نظر آئے گی کہ ڈینگی وائرس لاہور سے پھیلتا پھیلتا اسلام آباد تک تو پہنچ گیا، امرتسر کی طرف نہیں گیا، ہندوستان کی طرف نہیں گیا، ادھر ہی پھیل رہا ہے. آخر پاکستان پر یہ ساری مصیبتیں کیوں؟ تو بلا شبہ یہ ایک عذاب ہے مجموعی طور پر. انفرادی اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی نیک لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، کوئی نیک انسان بھی ٹارگٹ کلنگ کے زد میں آ کر مر جاتا ہے، تو اس کے لواحقین کے لیے وہ قسم کی آزمائش ہے. لیکن مجموعی طور پر ہم اللہ کی طرف سے اس وقت عذاب میں گرفتار ہیں. البتہ قیامت کے دن جب معاملہ ہوگا تو اس میں ہر آدمی کو اٹھایا جائے گا اس کے کردار کے حوالے سے. تو وہاں اصل تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، وہ اصل میں یوم التغابن ہے، وہ ہار اور جیت کا اصل دن وہ ہے. نیک لوگ وہ اس روز سرخرو ہو جائیں گے، اور جو برے لوگ ہیں یہاں بھی سزا ملی ہے، وہاں پر بھی بڑا عذاب ملے گا. دنیا کا عذاب چھوٹا ہے، وہ قیامت کا عذاب بڑا ہوگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر جب عذاب ہے تو پھر ایسے لوگوں کی مدد کیوں کی جا رہی ہے؟
کیوں؟ ایک تو ہیں دنیا دار لوگ، سیکولر قسم کی فلاحی تنظیم ہے، سیکولر سیاستدان، اگر وہ مدد کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ لیکن جو لوگ دین سے جن کا تعلق ہے، جو دینی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی لوگ ہیں، آخر وہ پھر کیوں ان کی مدد کر رہے ہیں جبکہ ان پر عذاب آ رہا ہے؟ تو نوٹ کیجئے کہ عذاب اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو دے کیوں رہا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو سورہ روم کی آیت سنائی، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ جائے، شاید کہ وہ توبہ کرے۔ سورہ سجدہ اس کی آیت نمبر 21 میں بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید کہ وہ رجوع کریں، شاید کہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ سورہ زخرف میں بھی یہ مضمون آتا ہے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بلکہ وہاں پر تو الفاظ یہ ہیں کہ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِّنْ أُخْتِهَا، ہم نے انہیں کوئی نشانی نہیں دکھائی مگر وہ پچھلے نشانے سے بڑی تھی، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے انہیں عذاب سے پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ رجوع کر۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے ہے، آج ہو بہو اس آیت کا اطلاق ہم پر بھی ہو رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم پر سیلاب کا عذاب آیا تھا سندھ پر، تو چھوٹا عذاب تھا، اس بار بڑا عذاب آیا۔ پچھلی مرتبہ 7 اضلاع متاثر ہوئے تھے، اس مرتبہ 14 اضلاع متاثر ہوئے۔ پچھلی مرتبہ جاگیرداروں نے، وڈیروں نے، چونکہ سیلاب تھا تو بند توڑ توڑ کے اپنی زمینیں بچا لی تھی، غریبوں کی طرف پانی کا رخ کر دیا تھا، اس مرتبہ اللہ نے بارش برسائی ہے، اور بارش کو ہم رخ تو نہیں موڑ سکتے، لہذا بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے وڈیرے، ان کی بھی زمینیں متاثر ہو گئیں، ان کے مکان بھی متاثر ہوئے۔ تو وما نریہم من آیتن الا ہی اکبر من اختہا، ہم انہیں نشانی نہیں دکھائیں گے مگر ایسی نشانی جو پچھلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوگی، تو زیادہ بڑا عذاب آیا۔ ڈینگی وائرس اس سے پہلے بھی آیا تھا لیکن اس بار وہ جان نہیں چھوڑ رہا، اس بار اس کی ہلاکت سے زیادہ ہو رہی۔ لیکن عذاب اللہ کیوں دے رہا ہے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے۔ تو عذاب کیوں آتا ہے؟ تاکہ اللہ کی طرف لوگ پلٹیں۔ تو یہی کوشش کرنی ہے دین کے علم برداروں کو، دینی جماعتوں کو، دینی لوگوں کو، کہ وہ ایسے لوگوں کو جو اس وقت بیچارے مصیبت کا شکار ہوئے ہیں، کہ ان کو بتائیں کہ یہ تمہارے لیے ایک جھٹکا ہے، تاکہ تم اپنی طرز عمل کو بدلو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرو، نمازیں نہیں پڑھتے ہو تو نمازیں پڑھو، مسجدوں کو آباد کرو، اگر بےخودگی، بے حیائی ان میں ملوث ہو تو یہ غلط چیزیں چھوڑو، حرام خوری میں، لوٹ مار میں ملوث ہو تو اس کو چھوڑو۔ لہذا دینی جماعتوں کی ذمہ داری ہے اس وقت کہ وہ ان کو تبلیغ کرے، ان کو سمجھائیں کہ بھائی قوم یونس نے توبہ کی تھی تو اللہ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا تھا، تم بھی توبہ کرو تاکہ اس سے بڑا مزید عذاب نہ آ جائے، پچھلے سال سے بڑا عذاب آیا، آئندہ سال اور بڑا آ سکتا ہے، اور بڑا آ سکتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جاؤ۔ لیکن جب آپ کسی ایسے شخص کو جو بیچارہ گھر تباہ ہو چکا ہے، سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، آپ جا کے اسے تبلیغ کریں لیکن اس کی مدد نہ کریں، تو کیا آپ کی تبلیغ کا اثر ہوگا؟ تو تبلیغ اور خدمت خلق، یہ دونوں کام دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو لہذا ایسے لوگوں کی مدد اس لیے کی جائے تاکہ انہیں توبہ کی دعوت دی جا سکے، انہیں اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دی جا سکے، انہیں اللہ کی طرف بلایا جا سکے۔ تو لہذا مدد کرنی چاہیے۔ اور پھر ہمارے سامنے انبیاء اکرام کی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، بلکہ ان کی قوم پر تو نہیں، آل فرعون پر، سورہ اعراف میں آتا ہے کہ اللہ نے پے با پے 9 عذاب بھیجے، اور وہ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے، اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا نہیں کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، اور اللہ نے وہ دعا پوری بھی کی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس قوم کی ہٹ دھرمی یہ تھی کہ جب عذاب ٹلتا تھا تو پھر دوبارہ وہی کچھ کرتے تھے. عذابهم ينقصون فلما كشفنا عنهم العذاب الى اجل هم بالغوا عذابهم ينقصون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی مدد کی کہ نہیں کی؟ قوم کی مدد یہ تھی کہ قوم کے حق میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان پر سے عذاب ٹال دے، شاید یہ رجوع کر لے، شاید ہدایت پر آ جائے. مکے والوں پر عذاب آیا تھا، سورہ دخان میں اس کا ذکر ہے. انہوں نے پیغام بھیجا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے مصیبت ٹال دے. آپ نے دعا کی تھی، مکے والوں سے وہ قید کا عذاب ٹل گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور ان کا ایک نالائق بیٹا وہ بھی عذاب کا شکار ہونے لگا، تو اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے اس کی خیر خواہی چاہی اور اسے کہا کہ بیٹے آجا ہمارے ساتھ کشتی میں. بلا تقوم مال کافری، کافروں کا ساتھ مت ہو، کافروں کے ساتھ مت رہ. اس کی بدقسمتی اس نے بات نہیں مانی نوح علیہ السلام کی اور لہذا ہلاک ہو گیا. اس کی ہلاکت کے بعد بھی نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ وہ میرا بیٹا تھا، تیرا وعدہ سچا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے. باپ کا علم ہے بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کرو؟ تو فرمایا کہ تمہارے اصل بیٹے وہی ہیں جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں. لیکن کیا نوح علیہ السلام نے عذاب پانے والے بیٹے سے دشمنی کی؟ کیا ان کی خیر خواہی نہیں چاہیے؟ زندگی میں بھی اس کو بچانے کی کوشش کی، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کی، دعا کی، یہ تک بات اللہ نے قبول نہیں کی. لہذا یہ کہنا کہ اگر عذاب آ چکا ہے اس وقت سیلاب کی وجہ سے، ڈینگی وائرس کی وجہ سے اور ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے ایسے لوگوں کو مدد نہ کی جائے، تو یہ بہت ہی لازمی والی بات ہے، ورنہ انبیاء اکرام کی سنت کی ہے. یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن مجید میں عجیب واقعہ آتا ہے کہ جب ان کی قوم پر عذاب آیا اور ان کی قوم ہلاک ہو گئی تو ان کی لاشوں کے پاس گئے، فتولی عنہ، ان کی لاشوں کے پاس گئے، وقال یا قوم، اور جا کر ان کی لاشوں سے خطاب کیا کہ میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم کے لوگوں میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا. وَنَسَاتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی. فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں اس کافر قوم پر کیسے افسوس کروں؟ اب غور کیجئے کہ ایسے الفاظ کون کہتا ہے کہ میں کیسے افسوس کروں؟ وہ کہتا ہے جس کو افسوس ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ڈھارس دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہے. ورنہ اگر انہیں افسوس نہیں تھا تو کیا ضرورت تھی ان کی لاشوں کے پاس جانے کی؟ بلکہ چلے جاتے، اللہ نے بچا لیا تھا اور خوش ہوتے کہ اللہ نے زمین کا سینہ اس گندگی سے پاک کر دیا. لیکن نہیں، عذاب یافتہ قوموں کے حوالے سے بھی رسولوں میں ایک ہمدردی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے. جا کر ان سے کہا کہ دیکھو میں نے تو تم پر اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا، اب میں کیسے افسوس کروں اس کافر قوم پر؟ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اندر سے افسوس ہے، اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، ڈھارس دینے کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ عذاب صرف غریبوں پر کیوں آ رہا ہے، عذاب امیروں پر کیوں نہیں آتا؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اورنگی ٹاؤن میں کٹی پہاڑی پر ہی کیوں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ڈیفنس میں کیوں نہیں ہوئے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا غریب بالکل پاک صاف ہے اور سارے جرائم امیر ہی کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جس کی جہاں تک پہنچ ہے اتنا ہاتھ وہ بھی مار رہا ہے، جس کی پہنچ زیادہ ہے وہ اربوں کا غبن کر رہا ہے، ذرا کم ہے تو کروڑوں کا غبن کر رہا ہے، اور جس کی پہنچ ذرا تھوڑی چھوٹی ہے تو وہ سینکڑوں کا غبن کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے. ایک عام غریب اہلکار بظاہر جو غریب ہے، تنخواہ سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، رشوت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہمارے دفتروں میں فائلوں کو حرکت دینا آسان ہے، تو لوٹ مار، بےہودگی، بے حیائی، فحاشی، اس میں امیر بھی ملوث ہے، غریب بھی ملوث ہے، گناہ سب کے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ کسی پر عذاب آیا، کسی پر عذاب نہیں آیا، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں ہی سزا دے دے اس کے گناہوں کی، اور پھر آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے، اور ممکن ہے کہ کسی کو دنیا میں سزا نہ ملے اور اس کو سزا آخرت میں ملے. تو بتائیے فائدے میں کون رہا؟ وہ رہا جو دنیا ہی میں اپنے گناہوں کا وبال چکھ کے چلا گیا، آخرت کی لمبی زندگی میں عذاب سے بچ گیا. تو اگر ہمارے سامنے آخرت ہے تو پھر انسان اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا. اگر صرف دنیا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ عذاب پانے والے نقصان میں رہے اور جن کو عذاب نہیں پہنچے وہ فائدے میں رہے. لیکن معاملہ صرف دنیا کا تو نہیں ہے نا، معاملہ آخرت کا بھی ہے ساتھ. تو ممکن ہے کہ دنیا میں کسی کو اس کے جرائم کی سزا نہ ملی ہو، لیکن بد نصیب آخرت میں اپنے تمام جرائم کی سزا بھگتے گا تو وہ زیادہ بڑا خسارہ ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامۃ. دو مرتبہ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ شورا میں، سورہ زمر میں، کہ اصل خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جو آخرت میں خسارے میں چلے. صحابہ اکرام قرآن مجید کی ہر آیت کو سنتے تھے عمل کی نیت سے. جب سورہ نساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی تو کام گئے. سورہ نساء کی آیت نمبر 130 میں ہے کہ من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. جس نے بھی برائی کی اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے سوا کسی کو دوست اور مددگار نہ پائے گا. تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے کانپتے ہوئے کہ ہم میں سے کون ہے کہ جو برائی نہیں کرتا، اور اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے برائی کی اس کا بدلہ پائے گا. تو اللہ کے رسول نے انہیں تسلی دی کہ تم بیمار نہیں ہوتے؟ ہاں جی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں بیمار کر کے تمہارے گناہوں کی سزا دے دیتا، یہی پاک کر دیتا ہے، آخرت میں کوئی سزا نہیں ملے گی. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہوں کی سزا دے دیتا ہے، اور وہ سزا اس اعتبار سے رحمت بن جاتی ہے کہ آخرت کے بڑے عذاب سے انسان بچ جاتا ہے. تو لہذا پریشان ہونا اس پر کہ غریبوں پر عذاب آ رہا ہے، امیروں پر نہیں آ رہا، حالانکہ یہ بات ویسے بھی غلط ہے. کیا ڈینگی کا وائرس صرف غریبوں کو لگا ہے؟ ڈینگی کے وائرس میں بڑے بڑے لوگ بھی اس سے ہلاک ہوئے. پنجاب اسمبلی کا ایم پی اس کی وجہ سے مارا مرا ہے، ایک سرجن ہے لاہور کے، وہ اس کی وجہ سے فوت ہوئے، اور بھی کئی. اسی طریقے پر میں نے عرض کیا کہ اس مرتبہ جو سندھ میں بارش کی وجہ سے سیلاب آیا، نہ امیر بچے ہیں نہ غریب بچے ہیں، امیر بھی تباہ ہوئے ہیں. صوبہ سرحد میں جو بڑے بڑے خان ہیں وہی اس وقت ہٹ لسٹ پر ہیں پاکستانی طالبان. بلوچستان میں بھی کئی سردار مارے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کو دنیا میں عذاب نہیں آ رہا تو یہ نہ سمجھے کہ فائدے میں رہا، ممکن ہے کہ آخرت میں پھر زیادہ بڑے عذاب کا مستحق ہو جائے. اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہے کہ آخر عذاب ہمارے پاکستان پر کیوں آ رہا ہے؟ یورپ پہ عذاب نہیں آ رہا، کافروں پہ عذاب نہیں آ رہا، آخر ہم پر ہی کیوں آ رہا؟ تو جرائم ہمارے بھی ہیں، جرائم ان کے بھی ہیں. اللہ بہتر جانتا کہ زیادہ سنگین جرائم کس کے ہیں. ان کے ہاں شراب نوشی ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض بڑی خوبیاں بھی ہیں ان کے ہاں. آپس میں جھوٹ نہیں بولتے، دوسری قوموں کا بڑا غرق کرتے ہیں، لیکن آپس میں سچائی ہے، دھوکہ نہیں دیتے آپس میں. آپ جا کے یورپ میں کاروبار کریں، کوئی آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا. انسانوں کو احترام دیتے ہیں، جو ان کا شہری ہے اس کو بے روزگاری کا الاؤنس ملتا ہے، اور ان کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے وہ پوری طرح سے چاقو چوبند ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو مسئلے ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں. یہاں پہ ہمارا سرکاری افسر 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، آتا 10:30-11 بجے. عوام بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور صاحب جو ہے وہ اندر گپے ہانک رہے ہوتے ہیں، اور لکھا ہوتا ہے کہ صاحب میٹنگ میں. اس وقت صاحب ٹائم نہیں دے سکتے، اور اس کے بعد جس طرح کا پھر کرپشن ہے، جس طرح سے رشوتیں دینی پڑتی ہیں، جو ہمارا حال ہے، جو تذلیل ہے انسانیت کی، یہاں پر وہاں پر مساوات ہے، وہاں پر علاج کی یکساں سہولیات تمام شہریوں کے لیے ہیں، غریب ہو چاہے امیر ہو، تعلیم کے یکساں مواقع وہاں پر ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پر جس قسم کا ظلم ہے، ایک طرف سرکاری اخراجات پر علاج کے حوالے سے لوٹ پار مچی ہوئی ہے، دوسری طرف غریب ہے جو جناح اسپتال میں دھکے کھاتے رہتے ہیں، دوائیں ہوتی ہی بہت کم ہیں، بجٹ میں دیکھیے کتنا حصہ رکھا جاتا ہے صحت کے لیے، وہ بھی ملاوٹ والی دوائیں، ان میں بھی غبن لوٹ مار، تو جرائم ہمارے بھی ہیں، جرائم ان کے بھی ہیں، ان کو جو سزا ملی ہوئی ہے وہ سزا ملی ہے کہ وہ سکون سے محروم ہے، ذہنی سکون ان کے ہاں نہیں ہے، سکون ملتا ہے خاندان کی زندگی سے، شوہر کو یقین ہو کہ میری بیوی صرف میرے لیے ہے، یہ بچے میرے ہیں، لیکن جہاں شوہر کو پتا ہو، شک ہو کہ پتہ نہیں میرے بعد میری بیوی کس کے ساتھ ملوث رہی ہے، اور بیوی کو بھی خطرہ ہو کہ پتہ نہیں میرا شوہر کس کس کے پاس سے ہو کیا ہے، اور شوہر کو پریشانی ہو کہ پتہ نہیں بچہ میرا ہے کہ نہیں ہے، تو جو بے سکونی وہاں پر ہوتی ہے، کاروبار میں، نوکری میں، تو آدمی بے سکون ہوتا ہی ہوتا ہے، وہاں تو آرام نہیں ہوتا، سکون ملتا ہے گھر پر آ کر، سکون ملتا ہے بیوی کے پاس آ کر، لیکن جو انہوں نے بےہودگی اور فحاشی پھیلائی ہے، اس کی وجہ سے وہ یورپ کی قومیں شدید ذہنی اذیت اور عذاب کا شکار ہیں، طرح طرح کے ذہنی امراض وہاں پر ہیں، ہمارے یہاں اتنے نہیں، لیکن ہم اہل پاکستان کا سب سے بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے آج ہم پر یہ ساری آفات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بد عہدی کی ہے، میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ واحد ملک ہے پاکستان جس کے بننے کا جواز اسلام کے سوا تھا ہی نہیں، نہ قوم ایک، نہ زبان ایک، نہ رنگ ایک، نہ کلچر ایک، صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر جڑے اور اس کی بنیاد پر ایک ملک بنایا، اور اسلام کے ساتھ انفرادی سطح پر بھی بے وفائی کی، اجتماعی سطح پر بھی بے وفائی کی، اس وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، ہم پر اللہ کا غضب ہے، انفرادی اعتبار سے جس کے پاس دو پیسے آئے اس نے اپنے گھر سے برقع ختم کر دی، اپنے گھر میں بےہودگی، بے حیائی، اس کے تمام ذرائع داخل کر دیے، اور جہاں اس کو ہاتھ ملا اس نے لوٹ مار کیے، ہماری اکثریت لوٹ مار میں ملوث ہے، اور اجتماعی طور پر ہم نے اسلام کے ساتھ مذاق کیا ہے، کھیل کھیلا، قرارداد مقاصد پاس کی علماء کے دباؤ پر، دینی جماعتوں کے دباؤ پر، اور اس کو دستور کے عملی حصے میں یہ رکھا تھا کہ اس پہ عمل نہ ہو سکے، پرنسپل کلاس کے طور پہ رکھا، ضیاء الحق صاحب اس کو لے کر آئے عملی کلاس میں، لیکن ساتھ یہ طے نہیں کیا کہ یہ قرارداد مقاصد پورے دستور پہ آ گئی، اگر کوئی دفعہ اس سے ٹکرائے گی، کوئی قانون اس سے ٹکرائے گا تو وہ قلعدم ہو جائے گا، یہ طے نہیں کیا، لہذا قرارداد مقاصد بھی موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو، اور بے شمار قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور جب کبھی عدالت میں درخواست دائر کی گئی کہ یہ قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہے تو کہتے ہیں کہ قرارداد مقاصد بھی ایک دفعہ ہے اور یہ بھی ایک دفعہ ہے، دونوں دفعہ برابر ہیں، دونوں کا اسٹیٹس ایک جیسا ہے، کوئی دفعہ دوسرے کو قلم نہیں قرار دے سکتا، منافقت، ایک قانون جس پہ قرآن مجید نے انتہائی زور دیا، انتہائی زور دیا، وہ ہے نکاح اور طلاق کے مسائل، آئینی قوانین، سورہ بقرہ میں چار رکوع، سورہ نساء میں کئی آیتیں، سورہ طلاق پوری کی پوری اس موضوع پر، ہندوستان میں وہ قانون آج بھی اسلام کے مطابق ہے، ہم نے اس قانون کو بھی یہاں پر تبدیل کر دیا، ایک قانون ہم نے اسلام کے مطابق نہیں رہنے دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ناراض ہے، ڈینگی لاہور سے اسلام آباد جا رہا ہے، امرتسر نہیں جا رہا، فرد کے اس پار نہیں جا رہا، اور جتنا اس وقت اندرونی بیرونی خطرات میں ملوث پاکستان ہے دنیا کا کوئی ملک نہیں. نجات کیا ہے؟ بچاؤ کیا ہے؟ اپنی غلطیوں کا احساس کرے کہ غلطی ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہر شخص انفرادی توبہ کرے اور ہم مل کے اجتماعی توبہ کریں, اپنے اپنے اختیار میں شریعت کو نافذ کریں, پانچوں وقت کی نمازیں پڑھیں, گھر سے ڈرامے فلمیں بیہودہ اشتہارات بیہودیاں نکال کے باہر پھینکیں, شادی بیاہ کے موقع پر کوئی بیہودگی نہ ہونے دیں, نہ کوئی ڈول بجے گا, نہ کوئی چراغا ہوگا, نہ کوئی مہندی ہوگی, نہ کوئی مائی ہوگی, نہ کوئی مبرود محفل ہوگی. کمائی تھوڑی ہوگی لیکن حلال کی ہوگی, شرعی پردہ ہوگا, محرم نہ محرم کی گھروں میں تمیز ہوگی, اور اجتماعی طور پر حکومت کو مجبور کرے شریعت کے نفاذ کے لیے. ہنگامے کر کے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے حکومت کی ناک رگڑوائے کہ نہیں رگڑوائی, تو دنیا کے حوالے سے اپنے مسائل یاد ہیں, اس کے لیے ہنگامے ہو رہے ہیں, شریعت کے لیے کرنے کو تیار نہیں. مسلمانوں کا ملک ہے, قرآن مجید کی آیتیں سب کو پتا ہیں, من لم یاکم بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں, کافرانہ نظام کو برداشت کیا ہوا. لہذا جب تک یہ دو توبہ نہیں ہوتی, نہ انفرادی توبہ نہ اجتماعی توبہ, انفرادی اعتبار سے بھی دین کو نافذ کرنا اپنے اختیار میں, اجتماعی اعتبار سے دین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا, اس وقت تک ہم سے عذاب نہیں ٹل سکتے. عذاب پر عذاب آتے رہیں گے جیسے کہ مسلسل آ رہے ہیں, زلزلے بھی آئیں گے, طوفانی بارشیں بھی آئیں گی, ڈینگی وائرس بھی آئے گا, بحث قسم کے حکمران بھی مسلط رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.